zapravo da da razmijenjava nakreće u svaku na dan čega. Sada je sada najboljši kundatelj.
یہ گویا کہ ساتواں حکم تھا اور کل کا آخری حکم تھا, کل کے درس کا. امت مسلمہ کی سوسائٹی کے درمیان یا عام انسانوں کی سوسائٹی کے درمیان جن جن طریقے سے بھی فحش اور برائی, گندگی اور برہنگی, پرنگرافی اور اس طرح کی جتنی چیزیں اور جن جن ذرائع سے بھی تشہیر کی جاتی ہیں وہ سب ممنوع ہیں, حرام ہیں, اور ہمیں اپنے سماج کو ان سب چیزوں سے پاک کرنا چاہیے. خواہ وہ کیسٹ کے ذریعے سے ہوں, خواہ وہ گانوں کے ذریعے سے ہوں, خواہ وہ فلمز کے ذریعے سے ہوں, خواہ وہ ٹی وی کے ایپیسوڈز اور پروگرامز کے ذریعے سے ہوں, خواہ وہ میگزینز ہوں, خواہ وہ نیوز پیپر ہی کیوں نہ ہوں, ان سب چیزوں میں جہاں جہاں اور جس جس حیثیت میں بھی گندگی کی تشہیر ہو رہی ہے, اور آج بالخصوص نیوز پیپرز اس بات کو اپنے پیپرز کی خریداری بڑھانے کے لیے یلو جرنلزم کا سہارا لیتے ہیں اور اس طرح کی چیزوں کا کی بہت تشہیر کرتے ہیں. ایشین ایج لے لیجیے, ٹائمس آف انڈیا بنگلور کا ایڈیشن لے لیجیے, گندگی سے بھرا پڑا ہوگا. ان ساری چیزوں کے سپریڈ ہونے کو معاشرے کے اندر روکنا چاہیے, یہ مسلمانوں کے ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے. ایک زمانہ تھا کہ ہمارے مساجد میں سے یہ ساری چیزیں جو ہے طے ہوتی تھیں اور فلموں وغیرہ پر پابندی لگتی تھیں, لیکن اب گھر گھر کے اندر سنیما تھیٹر اور ایک ایک نہیں 20-20 چینل جب آ گئے ہیں تو معاشرے کے ذمہ داران بھی سخت کچھ ٹھنڈے پڑ گئے ہیں. حالانکہ معاشرے کے ذمہ داروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ معاشرے کے اندر سے, سماج کے اندر سے گندگی کے جتنے ذرائع ہیں ان ذرائع پر قدغن لگایا جانا چاہیے, ان پر پابندی لگائی جانی چاہیے, اور فحش اور منکرات کو اسلامی سماج کے اندر پھیلنے کا, پنپنے کا, سر اٹھانے کا موقع ہرگز ہرگز نہیں ملنا چاہیے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اب ہم سوچیں کہ کتنا ہم اس معاملے میں چابک دستی دکھا رہے ہیں. ہم سب اس بات کی پرواہ کیے بغیر ہیں کہ میں تو ٹھیک ہوں, میری بھی بچے جو بھی ہوں, میرے گھر والے جیسے کچھ بھی ہوں, میں تو ٹھیک ہوں, میں تو ٹی وی نہیں دیکھتا, میں تو گندگی نہیں دیکھتا, میں تو گانے نہیں سنتا, میں تو سنیما تھیٹر نہیں جاتا, لہٰذا میں اپنے آپ کو پاک کیے ہوئے ہوں. یہ غلط تصور ہے. جب پورا سماج گندگی کے اندر ملوث ہو تو ہم ایک پاک صاف رہ کر کچھ زیادہ ہم جو ہے سماج کی خدمت نہیں کر سکتے. یہ ہمارا ساتواں حکم تھا کل کے درس کا. آج پھر وہی مضمون چل رہا ہے اور مسلمانوں کو خطاب کر کے فرمایا جا رہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان. اے مسلمانوں, شیطان کے راستے کی پیروی نہ کرو. شیطان اور اس کے ایجنٹ کبھی بھی وہ خیر کی طرف, بھلائی کی طرف, پاکیزگی کی طرف, عفت کی طرف کبھی رہنمائی نہیں کرتے. شیطان کو اس سے دلچسپی ہے ہی نہیں, آخر وہ کیوں خیر کی طرف, بھلائی کی طرف, پاکیزگی کی طرف لوگوں کی توجہ کو متوجہ کرے گا؟ نہیں. لا تتبعوا خطوات الشیطان, شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو, اس سے ہوشیار رہو. اور وہ جب بھی مشورہ دے گا, جب بھی سجیشن دے گا, جب بھی دل کے اندر خیالات پیدا کرے گا, وہ برائی ہی کی طرف راغب کرے گا. ہمائی یب تبھی خطوات شیطانی پر انہو یا امر بالفحشاء والمنکر, فحش اور منکر چیزوں ہی کی طرف گویا کہ وہ حکم دے گا, اس کی طرف ترغیب دے گا. یہ گویا کہ اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ تمہیں جو ہے اپنے نفس کا جائزہ لے کر رہنا چاہیے, اپنے آپ کو پاک بنائے رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور پاکی کا دعویٰ یہ صحیح نہیں ہے کسی مومن کے لیے. پاکی جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا ہے, یہ اس کی توفیق سے ہے. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا, یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے. یہ حکم نمبر 8 ہے. کل تک ساتواں حکم ہے, آٹھواں حکم یہ ہے کہ اپنے آپ کو برائیوں سے منزہ اور پاک و صاف ہونے کا حسن ظن نہ رکھو. بعض لوگوں کو یہ غرہ ہوتا ہے, میں بڑا متقی ہوں, اس کے لباس سے, چال ڈھال سے, آنکھوں کے الٹ پھیر سے آدمی یہ ظاہر کرنے لگتا ہے کہ وہ بڑا ہی متقی ہے, بڑا ہی پرہیزگار ہے, اور سامنے والے پر ایسی نظر ڈالتا ہے لگتا ہے کہ بھائی تم تو گندگی میں ملوث ہو, تم تو ایسے آدمی ہو, اور ہم گویا کہ فلاں اور فلاں سطح کی پہنچے ہوئے متقی لوگ ہیں. آدمی کبھی کبھی اپنے آپ کو متقی ہونے کا احساس ظاہر کرتا ہے اور ادعائے تزکیہ یعنی اپنے آپ کو پاک صاف ہونے کا دعویٰ کرنے لگتا ہے. قول سے نہیں تو زبان سے, اس کی اداؤں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ شخص اپنے آپ کو بڑا متقی اور بڑا پاکیزہ ہونے کا اعلان کرتا ہے. قرآن کہتا ہے, یہ بالخصوص واقعہ عف کے پس منظر میں سوچنا چاہیے, جن جن لوگوں نے طیب و طاہرہ بی بی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی, ان کے لیے خاص ہے یہ حکم, اور ہم سب کے لیے حکم عام ہے کہ تم نے ایک پاک و طیب اور ایک مقدس نفس پر تم نے الزام لگایا, لیکن تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے تم کون سے بڑے پاک صاف ہو. تمہیں آخر یہ کیوں حسن ظن قائم ہو گیا کہ تم گویا کہ زمزم کے دھلے ہوئے ہو, اور ایک بی بی عائشہ صدیقہ ہیں جن کے بارے میں تمہیں حسن ظن نہیں تھا. قرآن کہتا ہے تمہیں اپنے آپ کے بارے میں گویا کہ یہ حسن ظن نہیں ہونا چاہیے کہ تم بہت پاک صاف آدمی ہو، تم زمزم کے دھلے ہوئے ہو، یہ تصور نہیں ہونا چاہیے. یہ کہ ولولا فضل اللہ علیکم رحمت، یہ اللہ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے. جو کوئی آدمی پاک و صاف بنتا ہے وہ صرف اللہ کے فضل سے اور اس کی رحمت سے، ورنہ اگر اللہ کا فضل نہیں ہوتا، اللہ کی رحمت نہیں ہوتی، میں اور آپ اسی رستے پر نہیں چل سکتے تھے. مجھے اور آپ کو پاکیزگی نصیب نہیں ہوتی تھی، آنکھوں کی پاکیزگی، قلب کی پاکیزگی اور فکر کی طہارت، یہ اس وقت تک میسر نہیں آئے گی جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے ساتھ نہ ہو. یہ نقطہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم کبھی بھی اس غرے میں نہ ہو. غالباً سورہ قاف میں ہے، فلا تزکوا انفسکم، تم اپنے آپ کے نفس کی پاکی کا دعویٰ نہ کرو، اس کی بڑائی کا اعلان نہ کرو کہ تم بہت پاک صاف آدمی ہو. کتنے پاک ہو وہ اللہ بہتر جانتا ہے. لہٰذا یہ حکم ہوا کہ جب تک اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت شامل حال نہ ہو، تم میں سے کوئی بھی آدمی منکم احدن احدن ابدا، ہمیشہ کے لیے کبھی بھی پاک و صاف نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت شامل حال نہ ہو. ولکن اللہ یزکی من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے پاک و صاف کرتا ہے. واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کون کس درجے کا پاک صاف آدمی ہے. یہ ہو گیا کہ حکم نمبر 8 ہوا کہ کبھی بھی ہمیں اپنے آپ کے بارے میں یہ گمان نہیں ہونا چاہیے کہ ہم بڑے ہی پاک صاف، بڑے ہی گویا کہ نیک آدمی اور بڑے ہی نیک سیرت ہیں، یہ تصور نہیں ہونا چاہیے. جتنا بھی ہے آدمی کو باہر تو بہرحال اظہار تو کرنا چاہیے، لیکن قلب کے اندر یہ محسوس ہو کہ سب ہم تو گنہ گار ہیں، ہم تو خطا کار ہیں، بس اللہ تعالیٰ ہے جس نے ہم کو نیک بنایا، جس نے ہم کو پاک و صاف بنایا. یہ مومن کا شیوا، اس کا شیار، یہ اس کی فطرت، یہ اس کا تصور ہوتا ہے. یہ حکم نمبر 8 تھا. اسی سے ریلیٹڈ ایک دوسرے پہلو سے ایک اور آیت آتی ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اعلیٰ ظرفی اور ان کے بلند اخلاق کی مثال اس آیت کے اندر آ گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَأْتِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تم میں سے کوئی بھی جسے اللہ تعالیٰ نے فضل، کشادگی، وسعت، مالی فراوانی جسے اللہ تعالیٰ نے عطا کر رکھی ہے، ان لوگوں کو نہیں چاہیے کہ وہ قسم کھا لیں کہ اب وہ اپنے غریب رشتہ دار کی مدد نہیں کریں گے، مساکین کی اب وہ مدد نہیں کریں گے، مہاجرین کی اب وہ مدد نہیں کریں گے، ان کو ایسی قسم نہیں کھا لینی چاہیے. ولیعفو ولیصفحو، معافی کا رویہ اختیار کرنا چاہیے، درگزر کا رویہ اختیار کرنا چاہیے. قرآن پوچھتا ہے الا تحبون یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے؟ اللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اس میں دوسرا نقطہ، کبھی بھی یہ تصور نہ ہو کہ تم بہت پاک صاف ہو. اس کا ریورس، اس کا عکس ہے کہ کبھی بھی یہ تصور نہیں ہونا چاہیے کہ تم غلطیوں سے مبرہ ہو. یہ کی بات ہے، دو طریقے سے بیان کی گئی. پہلی بات یہ بیان کی گئی کہ تم جو ہے اپنے آپ کو پاک صاف ہونے کا دعویٰ نہ کرو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم کبھی بھی اس خیال میں مبتلا نہ ہو کہ تم غلطیوں سے مبرہ ہو. مطلب یہ ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ آیت نازل ہوئی، بعد مفسرین بتاتے ہیں، وہ یہ تھا کہ جب اس طرح کا معاملہ ہوا، تہمت لگائی گئی اور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عفت اور آپ کی عزت، آپ کی ناموس کو لوگوں نے گدلا کرنے کی کوشش کی، اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک فرد جس کا نام مستح بن اتاسا نام ملتا ہے، وہ آپ کا گویا کہ بھانجا تھا. وہ بھانجا بڑا ہی نادار آدمی، بڑا ہی غریب آدمی اور تنگست آدمی تھا، ایک صحابی تھے، ان کے خاندان کی کفالت کرتے تھے. ان کے خاندان کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماہانہ وظیفہ عطا کیا کرتے تھے. جب معلوم ہوا کہ مستح بھی بی بی عائشہ صدیقہ کو تہمت لگانے میں اور اس کا چرچا کرنے میں اس کا بھی بڑا ہاتھ ہے، اس کا بھی بڑا کردار ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق نے قسم کھا لی کہ ایسے آدمی کی میں مدد نہیں کروں گا جس نے میرے خاندان پر حرف زنی کی ہے، جس نے میرے خاندان کی عزت و آبرو پر آنچ لگائی ہے، میں ایسے آدمی اور ایسے خاندان کی میں مدد نہیں کروں گا. انہوں نے قسم کھا لی. یہ عین فطری تقاضا ہے، یہ فطرت کا تقاضا ہے. انسان جب کسی کے ساتھ گویا کہ ٹھیس لگتا ہے اور کسی خاندانی رشتہ دار کی طرف سے جب کوئی غلطی ہو جاتی ہوتی ہے، انسانی سماج میں سب ہو جاتا ہے کہ کبھی جو ہے بیٹے سے غلطی ہو گئی، کبھی باپ سے غلطی ہو گئی، کبھی سالے سے غلطی ہو گئی، کبھی ساتھ سے غلطی ہو گئی، کبھی بڑوں سے ہو جاتی ہے، کبھی چھوٹوں سے ہو جاتی ہے. زندگی میں کس سے غلطی نہیں ہوتی؟ یہ فرشتوں کا معاشرہ تو نہیں ہے، یہ جو ہے گویا کہ صحابہ اکرام کے معاشرے کے اندر ہی جب اس طرح کے لوگ تھے. تو آج کے زمانے کی کیا بات ہے، انسانی سماج میں ہر فرد کو کہیں نہ کہیں سے دکھ اور رنجش ہو جاتی ہے، رشتہ داروں سے ہو جاتی ہے، لیکن جب غلطی ہو جائے رشتہ داروں کی طرف سے تو ہمارا یہ سیوا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اڑ کر بیٹھ جائیں کہ ہم ان کی غلطی معاف نہیں کریں گے. ہم ان کو معاف نہیں کریں گے، زندگی بھر نہیں معاف کریں گے. اور کبھی کبھی لوگ قسم کھا لیتے ہیں، میرا دیدار اس پر حرام، اس کا دیدار میرے اوپر حرام، میں مر جاؤں تو اسے جنازے میں نہیں بلانا چاہیے، اس کے جنازے کو میں نہیں جاؤں گا. یہ سب ہمارے سماج کے اندر ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے بہت کتنا پیارا نقطہ کہا کہ اللہ تحبون یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کرے؟ تم گناہوں کے پتلے، تم غلطیاں، تم کے مرکب غلطیوں کے، تم سے غلطیاں نہیں ہوتی کیا؟ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری غلطیوں کو معاف کرے؟ جب تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری غلطیوں کو معاف کرے تو تمہارا یہ رویہ ہو کہ تم لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرو۔ کتنا پیارا ریسیپروکیشن کا سسٹم قرآن سکھاتا ہے کہ اگر تم لوگوں کی مغفرت کرو گے، لوگوں کو معاف کرو گے، لوگوں سے جو دل شکنی ہو گئی ہے، لوگوں کی طرف سے تمہاری عزت میں، تکریم میں جو کوتاہی ہو گئی ہے، ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر تم مغفرت کرو یا اختیار کرو تو خدا تعالیٰ تمہاری مغفرت کرے گا۔ تم لوگوں کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بہتر سلوک کرے گا۔ اگر تم نے سختی کا رویہ اختیار کیا تو خدا تعالیٰ بھی سختی کا رویہ اختیار کرے گا۔ اگر تم نے کہا کہ میں اس کی دیدار نہیں کروں گا تو خدا تعالیٰ کہے گا کہ قیامت کے دن میں اس کی دیدار نہیں کروں گا، جاننے میں سے پوچھ کر نہیں دیکھوں گا۔ کون بھلا انسان ہم میں سے ایسا ہو سکتا ہے جو اس بات کے لیے تیار ہو کہ ہم دنیا میں اپنے رشتے داروں کی غلطی نہیں معاف کریں گے، بھلا پتا ہماری غلطی معاف کرے نہ کرے؟ کس کے دل کے اندر ایسی بات ہو سکتی ہے؟ یقیناً کوئی شقی القلب انسان بھی یہ تصور نہیں کر سکتا۔ اور خجا کے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت آئی تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو مغفرت کرے، اور فوراً انہوں نے قسم توڑ دی اور توبہ کی، اور جو انہوں نے وڈرا کر لیا تھا سپورٹ کو، اس سپورٹ کو پھر سے انہوں نے جاری کیا، اس وظیفے کو انہوں نے جاری کر دیا، اور جو اس خاندان کی حمایت کرتے تھے، مدد کرتے تھے، اس کو پھر سے انہوں نے اثر انہوں شروع کر دیا۔ یہ گویا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہ دل کے ایمان کا نور، اس کی جگمگاہٹ، اس کی صفائی، اس کی ستراہٹ، اس کا اظہار ہے کہ ابوبکر صدیق نے اتنا اعلیٰ درجے کا اور ایسے بلند کردار کا مظاہرہ کیا۔ تو یہ نقطہ قرآن مجید یہ بیان کرتا ہے، یہ حکم نمبر 9 ہے ہمارے لیے، کبھی بھی تم اپنے آپ کو برائی سے مبرہ نہ سمجھو۔ بھائی غلطی ہو گئی دوسرے سے، تم سے بھی غلطی ہو سکتی تھی، تم بھی تو انسان ہو، جب تمہارے رشتے دار سے غلطی ہو گئی تو یہ کبھی تصور نہ کرو کہ تم سے کبھی بھی غلطی تو ہو نہیں سکتی۔ تم سے بھی غلطی سرزد ہوتی ہے، دوسروں سے بھی ہوتی ہے، دوسروں کی غلطی معاف کرو تو تمہاری غلطی کو دنیا کے لوگ بھی معاف کریں گے اور اللہ تعالیٰ بھی معاف کرے گا۔ یہ ریسیپروکیشن کا سسٹم قرآن مجید ہم کو سکھاتا ہے۔ گویا کہ یہ حکم نمبر 9 ہوا۔ اس کے بعد اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ عفق کے واقعے سے جو بہتان گھڑا گیا تھا اسی سے ریلیٹڈ یہ ساری آیتیں آ رہی ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ جو لوگ یرمون، رمی سے لفظ، اور ہم کہتے ہیں جمرات میں جا کر رمی کرتے ہیں، کنکر مارتے ہیں، یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، بے خبر، کچھل سے بے خبر، پاک و صاف، پاک نیت رکھنے والی، برائی کیا ہے اس کا وہم و گمان تک نہیں ہوتا، ایسی عورتوں پر جو لوگ تیر لگاتے ہیں، گندگی کے، بہتان کے جو تیر مارتے ہیں، یعنی یہ کہ جو لوگ بہتان کرتے ہیں، جو لوگ تہمت لگاتے ہیں، جو لوگ الزام لگاتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ دوئینوں کی دنیا والا آخرت، دنیا میں بھی ان پر لعنت ہے، آخرت میں بھی ان پر لعنت ہے۔ پاک عورتوں پر، عفیف عورتوں پر، بے گناہ عورتوں پر جو لوگ تہمت لگائیں گے، دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو رسوا کو عذاب دے گا۔ اس کا مطلب صرف یہی نہیں کہ عورتوں ہی پر، جب جب جس جس طریقے سے بھی سماج میں ہم اپنی دشمنی نکالنے کے لیے اور اپنی گندگی کو چھپانے کے لیے سامنے والے کے پاک کیریکٹر پر ہم گندگی اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی تصویر کو مسخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو قرآن کہتا ہے لوئینوں کی دنیا والا آخرہ، ایسے سب لوگوں کو دنیا میں بھی آخرت میں بھی لعنت ہے، پھٹکار ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ کی لعنت گھیر لے دنیا میں کبھی وہ سرخ نہیں ہو سکتا، آخرت میں دور کی بات ہے، دنیا میں بھی وہ سر اٹھا کر جینے کے قابل نہیں ہوگا جو لوگوں کا کیریکٹر اساسینیشن کرتا ہے۔ ہماری زبان میں اگر کہنا چاہیں تو یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات کا مطلب کیریکٹر اساسینیشن کا، جن کا کردار ہے، جن کا مزاج ہے اور جن کی کثرت ہے، ایسے کیریکٹر اساسینیشن کا رویہ اختیار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں اور آخرت میں رسوا کرے گا۔ ولہم عذاب عظیم، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ دردناک عذاب ہے، ایسے لوگوں کا انتظار کر رہا ہے۔ تو وہ لوگ تیار ہو جائیں جو کیریکٹر اساسینیشن کا فیل کرتے ہوں۔ یہ گویا کہ نقطہ نمبر 10 ہماری سمجھ میں آیا، یہ قرآن کا جو ہے یہ نقطہ نمبر 10۔ اس کی بات یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے ان کو قیامت کا دردناک عذاب انتظار کر رہا ہے، وہ دن قیامت کا جبکہ یوم تشہد علیہم السنتہم ایدیہم ارجلہم بما کانوا یعملون۔ قرآن کہتا ہے وہ دن ایسا ہوگا کہ ہم باہر سے چار گواہ نہیں لائیں گے، ہم خود ان کے جسم سے، ان کے بدن سے ان کی گواہی دلوائیں گے ان کے خلاف، ان کی زبانیں ان کے خلاف گواہی دیں گی، ان کے پیر ان کے خلاف گواہی دیں گے، ان کے ہاتھ ان کے خلاف گواہی دیں گے، انہوں نے پاک پاک عورتوں پر اور نیک مردوں پر، جن جن پر بھی انہوں نے الزام لگایا، بہتان لگایا، گندگی کا اور برائی کا اور کیریکٹر اساسینیشن جو کچھ کیا، ان کے لیے ہم بہت سے دلائل نہیں لائیں گے قیامت کے دن، ان کے ہاتھ گواہی دیں گے۔ इनकी आंखें गवाही देंगे, इनके पैर गवाही देंगे कि इन्होंने ये हरकतें की और लोगों का कैरेक्टर असैसिनेशन इन लोगों ने किया है। कुरान मजीद की दूसरी एक आयत सूरह यासीन में है, अल्यौमा नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। कुरान कहता है कि वो दिन होगा जबकि हम सील लगा देंगे, उनकी जबानों को बंद कर देंगे, सील लगा देंगे, अब वो अपनी जबानें नहीं खोल सकेंगे। व तुकल्लिमुना अयदीहिम, उनके हाथ गवाही देंगे कि इन्होंने लिखा, इन्होंने बातों को चर्चा किया। वक़्त तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम, और चल फिर कर बाजार में घूम घूम कर इन्होंने लोगों का कैरेक्टर असैसिनेशन किया, तो इनके पैर गवाही देंगे। बिमा कानू यक्सिबून, जो कुछ इन्होंने कमाया है, जो गलतियां की हैं, उसकी गवाही के लिए इनकी जबानों पर मोहर लग जाएगी, इनकी जबानों को सील कर दिया जाएगा। अब इनकी आंखें, इनके हाथ, इनके पैर सारी गवाही देंगे, सारे आधा गवाही देंगे कि ये कितना बदबख्त और शकी इंसान था। कुरान कहता है यौमैदीन युवक्कीहुमुल्लाहु दीनहुमुल हक, अल्लाह ताला उस दिन बराबर तरावर का बदला देगा, पूरा पूरा बदला देगा। वयालमूना अन्नल्लाह हुवल हक्कुल मुबीन, और मालूम होना चाहिए कि अल्लाह ताला जो है हक पर है, अदल पर है। अल्लाह ताला हक और अदल का कायम करने वाला, अगर वो हक और अदल पर कायम ना करे तो कौन है दुनिया के अंदर। तो लिहाजा अल्लाह ताला का कि ये सुन्नत है कि वो हक को कायम करता है, अदल को कायम करता है, बातिल को मलियामेट करता है, जो हक के खिलाफ है उसका खातिमा करता है। ये दसवें नुक्ते ही के तहत ये बात है। उसी से एक बात, एक क्लॉज निकलता है इस्लामिक सोसाइटी का, एक क्लॉज है कि अल खबीसातु लिल खबीसीना वल खबीसूना लिल खबीसात। ये गया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से इशारा है और मुनाफिकीन की तरफ। इस आयत के अंदर गया कि उस समाज का एक पिक्चर खींचा गया है कि साहब जो लोग खबीस औरतें हैं उनको खबीस मर्दों ही के साथ दिलचस्पी होती है, और जो खबीस मर्द हैं उनको खबीस औरतों ही के साथ दिलचस्पी होती है। उसके बाद वक्ति बातुल तय्यबीन, पाक दामन औरतें पाक बाग मर्दों ही के हिस्से में आती हैं, और पाक बाग मर्दों के लिए पाक दामन औरतें उनके हिस्से में आती हैं। ये गोया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बुलंद कैरेक्टर था उसके बारे में लोगों को बताया गया कि तुम्हें मालूम है तुम्हारे दरमियान इस शख्स ने 40 साल जिंदगी बसर की मक्के के अंदर, उसके बाद नबी बनने के बाद 13 साल की जिंदगी, मदीना आने के बाद 6 साल की जिंदगी, वो एक तवील मुद्दत तुमने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, वो बिल्कुल इंतहाई पाकबाज, इंतहाई खैर के मुजस्सम और तय्यब व ताहिर और मुकद्दस शख्सियत। ऐसी शख्सियत को भला एक गलत औरत से कैसे ताल्लुक हो सकता है, जरा तुम तसव्वुर करो। तुम्हारे अंदर अगर पाकीज़गी है तो तुम पाक औरतों की तलाश करते हो, और तुम खबीस हो तो तुम्हारे लिए खबीसी का रिश्ता होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवील जिंदगी तुमने देखी है, तकरीबन 60 साल की जिंदगी, तकरीबन 60 साल की जिंदगी तुमने देखी है, वो तय्यब मर्द है, तो तय्यब औरत ही तो के साथ उसका निकाह हो सकता है, उसका जोड़ा हो सकता है। और बिलखुसूस बीबी आयशा, जिनके साथ प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेइंतहा मोहब्बत करते थे, जिनके साथ बड़ी हमदर्दी रखते थे और आपकी बड़ी नूर नजर और महबूब नजर थी, तो जब आप तय्यब हैं तो तय्यबात ही से आपका ताल्लुक हो सकता है, और तुम लोग खबीस हो तो खबीसों ही की बात करते हो। कुरान मजीद एक क्लास बताता है कि इस्लामिक सोसाइटी में जिन लोगों के मिजाज के अंदर पाकीज़गी भलाई होगी वो पाकीज़गी की तरफ लपकेंगे, जिन लोगों को माल से मोहब्बत होगी वो माल स्नेही की तरफ रिश्ता करेंगे, जिन लोगों को हुस्न से दिलचस्पी होगी वो हुस्न ही की तलाश में रिश्ता करेंगे, जिन लोगों को जो है खानदान और हसब और नसब उनका तुर्रा इम्तियाज है तो उसी तुर्रा इम्तियाज को लेकर वो रिश्ता जोड़ेंगे। आदमी का जो मिजाज होता है उसी मिजाज की मुनासिबत से वो रिश्ता तलाश करता है। कुरान कहता है खबीसून के लिए खबीसात ही है, और तय्यब के लिए तय्यबात ही, पाक मर्दों के लिए पाक औरतें और नापाक लोगों के लिए नापाक औरतें ही उनको आके साथगार जोड़ा हो सकता है। ये इस्लामिक क्लास सोसाइटी का क्लास भी है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भी इशारा है कि बीबी आयशा के बारे में तुमने क्या तसव्वुर कर लिया, जबकि रसूल जो है पाक बाग और पाक मर्द हैं तो उनके साथ कैसे जोड़ा हो सकता है उस तरह की औरतों का जिसका तुम चर्चा करते हो। यहां पूरी बातें खत्म होती हैं, आखिर में यह आयत आई उलाई का मुबर्रहूना मिम्मा यकुलून, जितनी बातें इन लोगों ने घड़ी हैं अल्लाह ताला ने उसे बरी कर दिया। बीबी आयशा को भी और उनके पूरे खानवादे को भी अल्लाह ताला ने उन सारी हकवाद से, उन सारी बकवास से, उन सारी फजूलियात से, उन सारे कैंपेन से, विस्परिंग कैंपेन से और उन अफवाहत से अल्लाह ताला ने बरी कर दिया। लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम, दो अल्फाज आए और दो अल्फाज गोया कि दुनिया और आखिरत की सारी भलाइयों को दो वर्ड्स में बयान किया जा सकता है, तो मग़फ़िरत और रिज़्क़ है। मग़फ़िरत का मतलब यह है कि हर अखलाकी कमजोरी और रूहानी कमजोरी से अल्लाह ताला पाक साफ कर दे, मग़फ़िरत, ये सारी चीजें आ गई उसके अंदर। और रिज़्क़ से मुराद ये है कि हर रूहानी और मादी खुशहाली का अदा करना रिज़्क़ है। रिज़्क़ से मुराद सिर्फ चावल और दाना और रोजी और रोटी नहीं है, राशन ही नहीं है। इससे पहले भी बात आ गई सूरह मरियम पर जब हमने गुफ्तगू की तो बताया कि रिज़्क़ से मुराद सिर्फ, रिज़्क़ से मुराद रोटी और चावल नहीं है, रिज़्क़ से मुराद इल्म भी है, अखलाक भी है, किरदार भी है। हर नेगेटिव चीज से पाक करना और हर पॉजिटिव एटीट्यूड का अता करना, पूरी मुकम्मल मोमिन की जिंदगी को दो अल्फाज में बयान किया गया, लहु मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। उनके गलतियों को, उनके मिजाज की हर कमजोरी को अल्लाह ताला पाक साफ करेगा और उनके खैर के लिए हर चीज अता करेगा, दुनिया भी अता करेगा, आखिरत भी अता करेगा। लहु मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। यहां गोया के वाकया इक पर जो तबसरा था, जो कमेंट था अल्लाह ताला का, वो कमेंट खत्म होता है। उसके बाद माशरे की इस्लाह के लिए अब मजीद नुकात आते हैं, उन नुकात पर हम नोट करते चलेंगे। क्योंकि ये सारा मसला इसलिए आया था कि एक सेक्सुअल अफेयर था, सेक्स स्कैंडल की बात लोगों ने फैलाया और ये सारे माशरे के अंदर उस वक्त फैलता है जबकि फहश के लिए और जिंसी अनारकी के लिए दरवाजे खुले हों, तो इस तरह की सारी बातें फैलती हैं। अब अल्लाह ताला ने बता दिया कि कहां कहां से जिंसी मैलानात के उभरने के खदशे हैं, उन सब रखनों को अल्लाह ताला ने उन सबको बंद कर दिया। अब उन सारी दीवारों पर पैच वर्क कर दिया गया और बता दिया कि अब यहां यहां से गोया के फहश के रास्ते खुलते हैं, तो अल्लाह ताला ने उन सबको बंद किया। नंबर एक दो दिन अब लगातार देखते चले जाए, अब तक 10 अहकाम आ गए। अब 11वां हुक्म यह है, या अय्युहल लजीना आमनु ला तदखुलू बुयूतन गैरा बुयूतिकुम हत्ता तस्तानिसू व तुसल्लिमू अला अहलिहा। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, दीगर लोगों के घरों में दाखिल ना हो जब तक कि तुम उनसे उनसियत पैदा कर लो और सलाम ना कर लो घर वालों पर। ज़ालिकुम खैरुन लकुम लअल्लकुम तज़क्करून, ये तुम्हारे लिए ही बेहतर है, अगर तुम जानो, अगर तुम समझो, अगर तुम नसीहत हासिल करो तो ये तरीका तुम्हारे लिए बेहतर है। फइन लम तजिदू फीहा अहदन फला तदखुलूहा, जब तुम्हें इजाजत न मिले घर में दाखिल होने की, कोई वहां से रेस्पॉन्स न मिले, तुमने बेल बजाया, तुमने आवाज दी, रेस्पॉन्स न मिला, तो हत्ता युज़न लकुम, जब तक के तुम्हें इजाजत न मिले घरों में दाखिल नहीं होना चाहिए। और इजाजत की बजाय उल्टा ये कह दिया गया है, वइन क़ीला लकुम इरजिऊ फ़रजिऊ, जब कह दिया जाए कि जाओ तो चले जाना चाहिए, इकरार करके हठधर्मी के साथ खड़ नहीं जाना चाहिए। हुआ अज़का लकुम, इसमें तुम्हारे लिए बेहतर है, बाकी है इसमें तुम्हारे लिए, वल्लाहु बिमा तअमलून अलीम, अल्लाह ताला बेहतर जानता है जो कुछ तुम करते हो। इन दो आयतों में प्राइवेसी का हक मुसलमान को दिया गया, हर फर्द को प्राइवेसी का हक दिया गया। इन आयतों की तरह तशरीह हम तफसील के साथ देखेंगे। पहली बात तो ये कही गई है कि जब तुम किसी के घर में दाखिल हो, किसी के हाँ जाओ मुसलमानों के घरों के अंदर, ये रिवाज ये सिस्टम बताया गया। आज भी देखिए, इस गए गुजरे जमाने में भी मुसलमानों के घरों के अंदर ये कानून पाया जाता है, किसी ना किसी हद तक ये कानून पाया जाता है। और गैर मुस्लिमों के अंदर आप जाएंगे, दरवाजा मारेंगे, किसी आपके ऑडिटर के पास, फलाने के पास, मांगो सर मांगो सर, सीधा अंदर लेकर चला जाएगा, बिठा देगा, जहां उसकी बेटी भी होगी, उसकी बीवी भी होगी, खाना पकाया जा रहा है, सीधा ले जाकर बिठा देगा। लेकिन मुसलमानों के अंदर आज भी इन अहकाम की बरकत यह है कि कोई उनके घरों के अंदर दाखिल नहीं होता। आज भी ये सारी चीजें इफ्फत बाकी है, वरना गैर मुस्लिमों के यहां ये सारी चीजें नहीं, बड़े बेधड़क और धड़ल्ले के साथ लेकर चले जाते हैं। कुरान हुक्म देता है, ला तदखुलू बुयूतन गैरा बुयूतिकुम, तुम्हारे घर के अलावा दीगर घरों में दाखिल होना हो तो तुम्हें इजाजत देनी चाहिए। इजाजत के लिए कुरान ने लफ्ज इस्तेमाल किया तस्तानिसु, उनसियत पैदा कर लो, उनसियत पैदा करके लोगों के घरों के अंदर जाओ। और उनसियत पैदा करने का एक तरीका यह है कि मोहब्बत पैदा करने का एक तरीका यह है कि सलाम किया करो लोगों को, घर वालों पर सलाम करो, और अगर सलाम का जवाब मिले तब जाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि प्राइवेसी, हर आदमी को प्राइवेसी मिलनी चाहिए, किसी के घर के अंदर आपको बगैर इजाजत के नहीं जाना चाहिए। और ये भी कानून बताए गए कि जब आप किसी के घर पर जाकर दस्तक दें, बेल बजाएं, तो दर पर नहीं खड़े होना चाहिए, दरवाजे पर नहीं खड़े होना चाहिए। हम तबलीगी जमात के भाइयों को देखते हैं कि गश्त में जब जाते हैं और उनका अमीर और उनका जो जिम्मेदार होते हैं जब वो गुफ्तगु करते हैं, तो बाकी सब लोग जो है साइड में खड़े होते हैं और दरवाजे के ठीक सीधे नहीं खड़े होते। ये कानून है इस्लाम का और मुसलमान समाज के अंदर हम देखते हैं। और यही तरीका और सलीका है कि लोग जब खड़े होते हैं तबलीगी जमात के लोग, वहां देखिए कोई आदमी जो जनरल में झांकता हुआ और दरीचे की तरफ निगाह उठाए, या जो काम वाली और नगरानी जो आती और जा रही है उस पर निगाहें डालकर, कोई ऐसा नहीं खड़ा होता। इस्लाम का कानून है और ये पाक साफ तरीका है कि किसी के घर पर बेल बजाओ, किसी के घर पर दस्तक दो तो किनारे खड़े हो जाओ। नंबर एक। नंबर दो ये है कि बुलाने का भी तरीका है, दस्तानी तुम्हें है कि उनसे पैदा करना चाहिए। हमारे यहां देखते हैं हम नौजवान, खासकर नौजवान लड़के आए घर के पास खड़े हो गए, बेल मारे, पारू तारू बबलू, सीधे पुकारते खड़े होते हैं और उसकी कोई हद नहीं है, चीखते चिल्लाते रहते हैं। और कोई बड़े आदमी, कोई बुजुर्ग आकर पूछे तारू है क्या, पारू है क्या, जमील है क्या, बड़ी सख्ती से पूछते हैं। कुरान कहते हैं तस्तानी से, उनसे पैदा करना, बड़वा फला आदमी है क्या, काला जान बच्चा है क्या, पूछना चाहिए। तस्तानी से का मतलब ये उनसे पैदा करना, मोहब्बत के कलिमात अदा करना, बड़े आदमी को चाचा मियां कह दीजिए, काला जान कह दीजिए, अम्मा जी कह दीजिए, बड़मा कह दीजिए, और उसके बाद पूछे किसके किसको आप बुलाना चाहते हैं, किससे आप बात करना चाहते हैं। कुरान कहते हैं कि किसी के घर पर जाओ तो ये उनसियत के कलिमे अदा करो, सलाम करो, تسلموا على اهلها, گھر والوں پر تم سلام کرو. مردوں کی عورت ہو گھر میں داخل ہو گئے, السلام علیکم, دور سے کہیے. عورتیں اگر پردے کے اندر ہو تو وہ بھی جواب دیں, اور مرد اور بچے ہیں تو وہ بھی جواب دیں. گھر کے اندر کہیں داخل ہونا ہو, کسی کے گھر میں, دوست کے گھر میں, رشتے دار کے گھر میں جائیں تو سلام کر کے جانا چاہیے. پھر یہ بھی کہا گیا کہ صرف دوسروں کے گھر میں نہیں, اس سے فقہ نے یہ بات بھی نکالی کہ اپنے گھر میں جاتے ہوئے بھی لوگوں کو چاہیے کہ مہذب طریقہ یہ ہے کہ بیل بجا کر جائیں, یا سلام کر کے جائیں, یا کھنکار کر جائیں. اس لیے کہ گھر کے اندر جو ہے بیٹی بھی ہوتی ہے, بیوی بھی ہوتی ہے, بہو بھی ہوتی ہے, مختلف لوگ ہوتے ہیں, اور پتہ نہیں کہ کس کس حالت میں لوگ ہوں, سہولت کے لیے کام کاج میں ہیں, کسی کا جو ہے آستین چڑھے ہوئے ہیں, کسی کے پینچے چڑھے ہوئے ہیں, ہو سکتا ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ گھر کے اندر بھی ایک دوسرے کے کمرے کی طرف سے آتے جاتے ہوئے اور گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے بھی تمہیں سلام کا طریقہ اپنانا چاہیے. اور بعض لوگوں کے صحابہ اکرام کے اندر بھی یہ تھا, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کے بارے میں بھی ایک خاص قسم سے کھنکارتے تھے, معلوم ہو جاتا تھا کہ سب گھر کے فلاں صاحب آ گئے. اور بعض لوگوں کے گھر میں طریقہ ہے اس طرح سے بیل مارے تو بڑے صاحب آ گئے, اس طرح سے بیل مارے تو بیٹا آ گیا. ایک طریقہ ہے کہ آپ کے آنے کی اطلاع گھر والوں کو ہونی چاہیے. عورتوں کو پرائیویسی کا حق ہے, دھڑلے سے آپ چلے جائیں تو عورتوں کو پریشانی ہوگی. تو یہ اسلام کا کتنا بہترین اور پاکیزہ نظام ہے کہ گھروں کے اندر جانے کی یہ قوانین بتائے گئے. اس کے بعد یہ ہے کہ سلام کریں, ایک مرتبہ کریں, ٹھہرے کچھ دیر, دوسری مرتبہ سلام کریں, ٹھہرے کچھ دیر, تیسری مرتبہ سلام کریں. تین سلام کے جواب میں اگر کوئی آئے دروازہ کھولے تو چلے جانا چاہیے. اس لیے پرائیویسی کے حق میں یہ بھی ہے کہ کسی آدمی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوگی, گھر اس کا گھر ہے, آج وہ آرام کرنا چاہتا ہے, اس کا مزاج ٹھیک نہیں ہوگا, کوئی پریشانی ہوگی, کچھ نہ کچھ مسئلہ ہوگا, وہ اگر نہیں ملنا چاہے تو تم کو کوئی رنجش نہیں ہونی چاہیے, تم کو کوئی غصہ نہیں ہونا چاہیے. اگر کہا جائے کہ چلے جاؤ تو چلے جانا چاہیے. یہ کوئی ہے کہ اسلام طریقہ سکھاتا ہے. تین مرتبہ ٹہر ٹہر کر سلام کریں, ممکن ہے کہ صاحب بنین پہن کر, لنگی پہن کر آنے تک, پینٹ پہن کر آنے تک وقت لگے, آپ نے تین مرتبہ السلام علیکم السلام علیکم کہا اور فوراً بھاگ گئے تو اس سے بھی تکلیف ہوگی. رکیں, انتظار کریں جب تک کہ گھر کے اندر کا آدمی مالک کے مکان نہ آ جائے, تب تک آپ انتظار کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ روایت ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر آپ گئے اور آپ نے سلام کیا, دوسری مرتبہ سلام کیا, تیسری مرتبہ سلام کیا, اندر سے بیوی نے کہا کہ ابھی جواب دیجیے, جواب آہستہ سے دے رہے تھے. تین مرتبہ جب جواب نہیں آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کر چلے گئے, بھاگے بھاگے پیچھے سے حضرت سعد بن عبادہ آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول میں گھر کے اندر موجود ہوں. اللہ کے رسول نے کہا کہ بھائی میں نے تین مرتبہ تو طریقے کے مطابق سلام کیا, تم نے جواب نہیں دیا. کہا کہ پیارے رسول, میری خواہش تھی کہ آپ میرے گھر پر کھڑے ہو کر سلامتی کی دعا کرتے رہیں, جتنا ہو سکے میں آپ سے سلامتی کی دعا لینا چاہتا تھا, اس لیے میں نے زور سے آپ کا جواب نہیں دیا, آپ آئیے گھر کے اندر میں موجود ہوں. یہ کوئی ایسے محبت کی بات تھی, ورنہ قانون کی بات یہ ہے کہ تین مرتبہ آپ سلام کریں, تین مرتبہ کسی کو پکاریں اور اس کے بعد آپ جو ہے کسی کے گھر کے اندر جا سکتے ہیں. اس میں ایک نقطہ میں خاص کر ہماری خواتین کے لیے بھی بتا دوں, فون کا بھی مسئلہ ایسے ہی ہے. فون اگر کریں تو فون کرنے کے بعد آپ جس کے گھر کرتے ہیں وہاں سے کوئی آدمی فون اٹھائے گا. ہماری عورتوں کا طریقہ ہے کہ ایک نمبر پر فون کرتی ہیں, وہاں سے آدمی اٹھاتا ہے تو فوراً پوچھتے ہیں کون بولتے سو. بھائی کون بولتے سو کا مطلب یہ کہ گھر کا مالک بول رہا ہے, آپ کون بول رہے ہیں یہ بتائیں. فون کرنے والے کا طریقہ یہ ہے, ایٹیکیٹس یہ ہے, آداب یہ ہے کہ جب آپ فون کریں تو پہلے یہ بتائیں کہ میں امین الحسن بات کر رہا ہوں, میں جناب پٹیل یوسف صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں, اور یہ سب طے کرنے سے پہلے السلام علیکم کہیں. ہماری خواتین یہ ہے کہ طریقہ یہ نہیں ہے, اٹھانے کے ساتھ فون پہلے یہ پوچھیں گے, یعنی جنہوں نے فون کیا ہے, کسی کے گھر فون آئے تو الگ بات ہے, فون انہوں نے خود کیا اور انہوں نے اپنا نام نہیں بتایا, کس گھر سے کر رہے ہیں یہ نہیں بتایا, فوراً ہم سے پوچھ رہے کہ تم کون ہو. بھائی میں تو گھر کا مالک ہوں, میں فون نہیں اٹھایا تو کون اٹھائے گا, میں نے فون اٹھایا ہے, آپ کون نہیں بتائیے. اور سلام کریں تو گھبرا جاتی ہیں, سلام کرنے میں کوئی مزاحق نہیں ہے, ورنہ اس کے علاوہ اور باتیں نہیں ہونی چاہیے, کیا کھانا پکایا, کیا سالن پکایا, یہ باتیں مت کیجیے, السلام علیکم کہیے, پھر اس کے بعد آپ بتائیے کہ میں فلاں آدمی بات کرتا ہوں, فلاں آدمی سے میں بات کرنا چاہتا ہوں, ہے کہ نہیں ہے, اگر نہیں ہے تو آپ اپنا میسج چھوڑیے. یہ کوئی ہے کہ ایٹیکیٹ سے آداب ہے. یہ گھر پر پہنچنے کا طریقہ تھا, اس زمانے میں فون نہیں تھا, اور آج فون ہے تو فون کے ذریعے سے ہم گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں, ہم اپنا میسج چھوڑتے ہیں, تو وہاں بھی یہی طریقہ ہے, سلام کریں اور اجازت لیں, اپنا تعارف کرائیں اور اس کے بعد آپ میسج دیں. اور کہیں کہ صاحب آج ملنا نہیں چاہتے فلاں صاحب, سوئے ہوئے ہیں, تو آپ برا نہیں مانیں, آپ برا نہیں مانیں. یہ اور بات ہے کہ بعض لوگ جو ہے طریقہ بھی ہے کہ صاحب پیمنٹ دینا ہے, فون آیا تو کہہ دیا نہیں بول دو, سوئے ہوئے ہیں بتا دو, یہ طریقہ نہیں ہے. مگر اگر مزاج ٹھیک نہیں ہے, ملنا نہیں چاہتے, فون اٹینڈ کرنے کا آج آپ کی طبیعت نہیں ہے, تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب سوئے ہوئے ہیں. اور اگر یہ میسج آپ کو فون پر ملے تو آپ ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے, آج ملنا نہیں چاہتے, آج آپ سے بات نہیں کرنا چاہتے, یہ ان کو حق ہے, پرائیویسی کا حق اسلام ہر فرد کو عطا کرتا ہے. یہ نقطہ ہو گیا, نقطہ نمبر 11, یہ پرائیویسی کا پوائنٹ ہے یہ, اور اس کے ارد گرد یہ ساری باتیں گھومتی ہیں. اس کے اند میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واللہ بما تعملون علیم. ہر جگہ یہ آیت آئے گی لگاتار اس پورے رکوع میں. اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کا حال جانتا ہے. تم نے اگر کہا ہے کہ سو رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ تمہارے دل کا حال جانتا ہے کہ واقعی تم سو رہے تھے یا پارٹی سے بچنے کے لیے تم نے یہ بات بتائی. اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کا حال جانتا ہے. تم لوپ ہولس نکال کر سامنے والے آدمی کو تو رام کر سکتے ہو لیکن خدا تعالیٰ کو تم گویا کہ آپ اسے ٹھگ نہیں سکتے, خدا تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. اس کے بعد یہ ہے کہ صاحب گھروں کے اندر جانا ہو تو یہ طریقہ ہے, لیکن ہوٹل میں جانا ہو تو کھڑے ہو کر مینیجر صاحب کے سامنے سلام سلام کرتے رہیں, اندر آؤں کہ نہیں آؤں پوچھتے رہیں, یہ طریقہ نہیں ہے. قرآن نے کہا لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونا. جہاں رہائش نہیں ہوتی, جو گھر نہیں ہے, وہاں تم کو بغیر اجازت کے جانے کی اجازت ہے. فیہا متاع لکم, جہاں تمہارے فائدے کی چیزیں, یعنی ہوٹلس ہیں, دکانیں ہیں, سرائے ہیں, مہمان خانے ہیں, لاڈجنگ ہیں, یہ ساری جگہ ساری جگہوں پر تم جا سکتے ہو بغیر اجازت کے, وہاں اجازت لے کر جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون, جو کچھ تم چھپاتے ہو اللہ تعالیٰ اسے بھی باخبر ہے, جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے بھی باخبر ہے. میں نے کہا نا ہر جگہ یہ آیت پچھلے جگہ بھی آ گئی, آگے بھی آ رہی ہے کہ تم لوپ ہولس نکالنے کی کوشش نہ کرو. ظاہر کو بھی اللہ جانتا ہے, باطن کو بھی اللہ تعالیٰ سب چیزوں کو وہ جانتا ہے. اس کے بعد اہم ترین آیت, یہ دو تین آیتیں ہیں جس میں پردے کے احکام آئے ہوئے ہیں. اس میں پہلے مردوں کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکى لکم ان اللہ خبیر بما یصنعون. مومن مردوں سے کہہ دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں, اپنی نگاہوں کو بچا کر رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں. ویحفظوا فروجهم ذلک ازکى لکم, یہ تمہارے لیے ہی خیر ہے, تمہارے لیے بھلائی ہے, تمہارے لیے اس میں پاکیزگی ہے کہ تم اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو. غز بسر کا حکم دیا. اس کو اردو میں جو ہے عربی ورڈ ہی کو جو ہے اردو وائز کیا گیا ہے غز بسر, یعنی گویا کہ ٹو لوئر یور گیز, اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنا. نیچے رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی نگاہیں نیچے ہی رکھ کر جائے اور کسی بس سے اور کسی گاڑی سے سائیکل سے ٹکرا کر گر جائے, یہ مطلب نہیں ہے. یہاں نگاہیں نیچے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ خواتین پر اور ایسی ویسی چیزوں پر نگاہ پڑنے سے آدمی اپنی نگاہوں کو بچائے رکھے. ورنہ یہ نہیں کہ تاج محل کو آدمی گھور کر نہیں دیکھیں, گھور کر دیں گے دنیا بھر کی چیزوں کو, لیکن جہاں گھور کر نہیں دیکھنا چاہیے وہاں گھور کر نہیں دیکھنا چاہیے, اس پر پابندی ہے. باقی سب چیزوں کو آپ نگاہ بھر بھر کر دیکھیے, لیکن جو چیزیں پردہ کرنے کی ہیں وہاں آپ کو نگاہیں نیچے رکھنے کا حکم قرآن مجید دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نگاہ جو ہے قاصد اول ہے, پیغام پہنچانے کا ذریعہ ہے نگاہ, اور شہوت کو بھڑکانے کا ذریعہ بھی ہے نگاہ. نگاہ ہی سے پیغامات کی بھی رسانی ہوتی ہے اور شہوت کو بھی بھڑکانے کا ذریعہ ہوتا ہے. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بہت سی احادیث بیان کی ہیں, میں انشاءاللہ وہ رکھوں گا. ایک بات اتنا میں آپ کے سامنے عرض کر دوں, مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مضمون لکھا ہے اس موضوع پر کہ نگاہ بدنگاہی, نگاہ کی چوری, نگاہ کا زنا اور نگاہ سے جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اس پر انہوں نے ایک تفصیلی مضمون لکھا. اس کا ایک نقطہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں, وہ یہ کہ نگاہ کی جو بیماری ہے, نگاہ کی جو چوری ہے, نگاہ کی جو خیانت ہے, اس کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور اسے اللہ کے رسول نے حدیث میں فرمایا یہ نگاہ کا زنا ہے, یہ جسم کا زنا الگ ہے, نگاہ کا زنا الگ ہے. آدمی اپنی آنکھوں سے بھی زنا کرتا ہے جبکہ وہ غلط چیزوں پر, غیر شرعی چیزوں پر, اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں پر پردہ ڈالا ہے اور چھپائے رکھنے کا حکم دیا ہے, آدمی وہاں جو ہے جھانکتا رہے. تو اسلام نے کہا کہ یہ, اللہ کے رسول نے کہا کہ نگاہوں کا زنا ہے. لیکن اس پر اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو نقطہ لکھا وہ یہ کہ گناہوں میں بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی اس گناہ کو کرنے کے بعد سیٹسفائیڈ ہو جاتا ہے, اطمینان ہو جاتا ہے اور اس کی طبیعت جو ہے بالکل ٹھنڈا پڑ جاتی ہے. بہت سے گناہ ایسے ہیں, چوری کیا آدمی کو مال آ گیا تو آسودہ ہو گیا, عورت کے ساتھ پاس گیا اور آدمی حاجت سے فارغ ہونے کے بعد آدمی کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو آدمی کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے اور سکون محسوس ہوتا ہے. لیکن نگاہ کی بیماری ہی ایک ایسی بیماری ہے کہ آدمی جتنی زیادہ نگاہ بازی کرتا جاتا ہے اتنا اس کا جو ہے جذبہ اور بھڑکتا جاتا ہے اور کبھی بھی گناہ کے ساتھ ٹھنڈک نہیں ہوتی. باقی گناہ ایسے ہیں کہ آدمی ایک مرتبہ گناہ کرنے کے بعد سیٹسفائیڈ ہوتا ہے, لیکن نگاہوں کا گناہ ایسا ہے کہ جتنا وہ کرتا جاتا ہے اتنا اس کا حوث بڑھتا چلا جاتا ہے, کسی جگہ جا کر وہ سیٹسفائی ہونے نہیں پاتا. یہ نقطہ بھی یاد رکھنا چاہیے. قرآن نے کہا یہ خود غزل بسر کرو, اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو, لوئر یور گیز, اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو, اپنی نظروں کو بچائے رکھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات احادیث ہیں جس میں معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک مرتبہ حضرت علی سے خطاب کر کے کہا کہ علی تمہاری نگاہ اگر کسی غیر عورت پر پڑ جائے تو تم اپنی نگاہ پھیر لو. تو حضرت علی نے پوچھا کہ جب پہلی نگاہ پڑ جائے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کہا کہ پہلی نگاہ معاف ہے اور اس کے بعد جو نگاہ پڑے گی وہ اس پر اللہ تعالیٰ مواخذہ کرے گا. اس سے ہمارے نوجوان نقطہ نکال دیں, بڑا علمی نقطہ, وہ یہ کہ پہلی نگاہ ہی اتنی لمبی ڈالو کہ دوسری نگاہ ڈالنے کی نوبت نہ آئے, یہ غلط ہے. پہلی نگاہ اگر پڑے تو آدمی فوراً اس نگاہ کو پلٹ لے, اسے متغیر کی طرف مطلب یہ کہ وہ نگاہ مرتکز ہونے مرکوز ہونے کی نوبت نہ آنے پائے اور آدمی اپنی نگاہ کو ہٹا لے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث میں فرمایا, حدیث قدسی جسے کہتے ہیں, یعنی قرآن کی آیت تو الگ ہے, حدیث قدسی جس میں اللہ تعالیٰ خود بیان کرتا ہے اور وہ حدیث میں وہ باتیں آئی ہیں, جس میں یہ ہے کہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے نگاہ, اور جو بندہ اللہ تعالیٰ سے ڈر کر, جو بندہ مجھ سے ڈر کر اس تیر سے بچ جائے, شیطان کے اس وسوسے سے بچ جائے, جو بندہ ایسا کرے گا میں اسے ایسا ایمان عطا کروں گا جس کی وہ حلاوت محسوس کرے گا, جس کی وہ لذت اپنے دل کے اندر محسوس کرے گا. شیطان کی تیروں میں سے ایک تیر ہے نگاہ, اور جو بندہ مجھ سے ڈر کر دیگر لوگوں پر اور غیر چیزوں پر نگاہ نہ ڈالے گا, بچا لے گا, میں اس کے دل میں ایسا ایمان پیدا کروں گا جس کی وہ حلاوت محسوس کرے گا. اسی طرح ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورتوں کے حسن پر نگاہ نہ ڈالو, اور نگاہ پڑ جائے تو نگاہ پھیر لو, اور جو اس طرح سے کریں گے ان کی عبادت کے اندر لطف پیدا ہو جائے گا. جو اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں گے ان کی عبادت کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے لطف پیدا کر دیتا ہے. یہ غزو بصر کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا, اور خاص کر مومن مردوں کو حکم کر دیا. یہ اس لیے کہ پردے کے احکام آگے آ رہے ہیں. مولانا اشرف علی تھانوی, مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نقطہ بیان کیا ہے, پردے کے احکام بیان کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک تنبیہی آیت نازل کر دی کہ نگاہوں کو نیچے رکھو. پردہ ہوگا, پردے میں کچھ اور گنجائشیں ہوں گی, لیکن ان گنجائشوں کا فائدہ تم کو نہیں اٹھانا چاہیے. گنجائشیں عورتوں کے لیے, ان کی سہولت کے لیے کچھ گنجائشیں دی جا رہی ہیں, لیکن تمہارا فرض ہے کہ تم اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو. یہ نگاہ نیچے رکھنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی سامنے سے گزرتی ہوئی عورت ہی پر نگاہ نیچے رکھے, جو پکچر میں ہے, جو فوٹو میں ہے, جو ٹی وی میں ہے, جو سنیما میں ہے, ان پر سے بھی نگاہوں کو نیچے کر کے رکھنا چاہیے. گویا کہ ایسی چیزوں کو دیکھنا ہی نہیں چاہیے, اس کی ممانعت ہے. غزو بصر کا حکم ہے, اور یہ ذالک ہوا ازکا لکم, تمہارے لیے ذالک ازکا لہم, تمہارے لیے اس میں پاکی ہے, تمہارے لیے اس میں بہتری ہے, تمہارے نفس کی پاکی, تمہارے قلب کی پاکی. واقعی جو نگاہ کے فتنے میں مبتلا ہوتا ہے کبھی اسے چین نصیب نہیں ہوتا, اور جو نگاہ کے فتنے سے بچ گیا اسے ایمان کی حلاوت بھی ملی, اسے سکون بھی مل جاتا ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت آپ کے احادیث کے مطابق گویا کہ جو بندہ ایسا کرتا ہے اس کی عبادت میں بھی, اس کے ایمان میں بھی حلاوت پیدا ہو جاتی ہے. یہ گویا کہ غزو بصر کا حکم, گھور کر نہیں دیکھنے کا حکم. لیکن بعض جگہ اس کی اجازت ہے, مثلاً ایک لڑکا شادی کرنا ہو چاہتا ہو تو ایک لڑکی کو دیکھنے کی اجازت ہے, وہ لڑکی کو دیکھے, اور وہاں غزو بصر نہیں کرے گا کہ لڑکی کو دیکھنے گیا ہے اور سر نیچے رکھا ہوا ہے, ایسا نہیں ہے. وہاں یہ ہے کہ دیکھنے کی اجازت ہے, تاکہ تمہارا اطمینان ہو تو شادی کرو, اطمینان نہیں ہے تو دوسری جگہ دیکھو. اسی طرح خادی کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ گواہ عورت کو دیکھے, جس پر ظلم ہوا, فلاں ہوا, کسی کا مسئلہ آیا, تو معلوم ہونا چاہیے کہ یہی عورت ہے جس پر ظلم ہوا, یہ عورت گواہ ہے, تو ایسی عورتوں کو دیکھنے کے لیے خادی کو اجازت ہے. بعض جگہ اس کی اجازت ہے, ورنہ اس کی اجازت نہیں ہے کہ آدمی عورتوں کو گھور گھور کر دیکھے اور ان کے حسن سے لذت یاب ہو اور اس سے سرور پائے, یہ مسلمان کے لیے اس کا شیوا نہیں ہے. اس کے بعد مومن عورتوں سے خطاب کیا گیا اور ان سے کہا گیا, وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. اب مومن مردوں سے بھی کہا گیا کہ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُنَّ, اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں. مردوں کو بھی کہا گیا, عورتوں کو بھی ہے. اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ سورہ ہم نے بتا دیا قد افلح المؤمنون میں شرمگاہوں کی حفاظت سے مراد اپنی بیوی اور اپنے گویا کہ لونڈی, جو اس زمانے میں تھی, آج کی نوکرانی نہیں, ان دونوں کے علاوہ آدمی جو ہے کسی اور طریقے سے اپنی جنسی خواہش نہ پوری کرے. حفظ فرق یعنی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کی کیا کہیے کہ شرمگاہوں پر نگاہ بھی نہ ڈالے, اپنی شرمگاہ کو دوسرے کے سامنے نہ کھولے, اور ستر یہ ہے کہ آدمی گھٹنے تک جو ہے کپڑے پہنے رکھے, ران کو ظاہر نہ کرے. یہ ساری چیزیں گویا کہ اس کے ستر کے اندر شامل ہے, مرد کے ستر کے اندر. تو ستر کو نہیں کھولنا چاہیے, کسی کے سامنے بھی نہیں کھولنا چاہیے, الا یہ کہ وہ جو کنڈیشن تھی وہ معلوم ہے, ان کنڈیشن کے علاوہ عام طور پر جو ہے ستر کو کھولنے کی اجازت نہیں ہے. بعض صاحب نے پوچھا کہ اگر تنہائی میں آدمی کھولے تو کہا کہ اللہ تعالیٰ سے شرم کرنا چاہیے نہاتے ہوئے تنہائی میں ہوتے ہوئے بھی, تو صدر کو کسی بھی صورت میں کھولنے کی اجازت نہیں سوائے اس کے جو ہمیں معلوم ہے, اس کے علاوہ آدمی کو صدر نہیں کھولنا چاہیے. تو کہا کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو. پھر مومن عورتوں سے کہہ دو, اسپیسیفکلی مومن عورتوں کو خطاب کر کے کہا گیا, وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن, کہا کہ مومن عورتوں سے بھی بات کہہ دو کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں, یہ نہیں کہ صرف مرد نیچے رکھیں, تم بھی اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو, تم کو بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ گھور گھور کر دیکھو اور جو ہے نگاہ بازیاں کرو, اس فتنے میں تم کو بھی مبتلا ہونے کی اجازت نہیں ہے. اور یہ کہ تم بھی اپنے فرض کی حفاظت کرو, شرمگاہوں کی حفاظت کرو. اور مولانا امین حسن اسلامی رحمۃ اللہ نے لکھ کے لکھا ہے کہ فرض کی حفاظت شرمگاہ کی حفاظت کا ڈائریکٹ تعلق ہوتا ہے لباس سے, اور لباس جیسے ہوتا ہے ویسے گویا کہ اس کی شہوت کا اظہار ہوتا ہے. لباس باقری نہ ہو, لباس با سنجیدہ ہو, لباس با وقار ہو, تو مطلب ہے کہ وہ عورت اپنی شرمگاہ کی حفاظت میں بھی اچھے درجے کی صلاحیت رکھتی ہے. اور جو عورت لباس باقرینہ نہیں پہنتی اور ایسے اور ویسے قسم کے ماڈلنگ قسم کے ڈریسز پہنتی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر شہوت کا جذبہ بھڑکا ہوا ہے. تو یہ لباس قرینہ ہے کہ تمہارے اندر شہوت کتنے درجے کی پائی جاتی ہے. اس لیے فوراً لباس کی آیت آ گئی, فرمایا ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا ولا یضربن بخمورہن علی جیوبہن ولا یبدین زینتہن الا لبعولتہن وغیرہ وغیرہ, طویل آیتیں آتی ہیں. اب یہاں بڑا سینسیٹیو اور جیسے میں نے کہا کہ بڑا نازک مقام ہے, اس کی تفسیر جو ہے بہت ہی نازک ہے. اس جگہ قرآن نے کہا کہ عورتوں سے کہو کہ وہ اپنی زینت چھپائیں, اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں, ولا یبدین زینتہن, اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں, الا ما ظہر منہا, سوائے اس کے کہ جو زینت ظاہر ہو جائے, اس کے علاوہ زینتوں کو چھپانے کا حکم ہے. اب اس میں بڑا اختلاف ہے کہ زینت سے مراد کیا ہے. زینت سے مراد لوگوں نے لیا کہ آرنمنٹ, زیور اور بناؤ سنگار, کپڑا, یہ جو چیزیں ہیں اسے زینت سے مراد لیا ہے. مفسرین کی ایک بڑی تعداد نے مولانا مودودی علیہ الرحمہ اور بعض اور علماء نے یہ لیا ہے کہ زینت سے مراد چہرہ بھی اس میں شامل ہے. یہ اختلافی چیز ہے اور میرا کام یہی ہے, جیسے کہ پوسٹر میں بھی اعلان کیا گیا, مجھے کتب تفاسیر میں جو باتیں ملتی ہیں مجھے بلا کا مقاد بیان کرنا ہے. میری رائے جو کچھ بھی ہو مجھے اس سے تعلق نہیں ہے. مفسرین نے جو لکھا ہے ان کی رائے کو میں کھول کھول کر بیان کر دوں گا اور ناپ تول کر آپ کو ایک دم بتا دوں گا کہ کون سے مفسر نے کیا رویہ کیا نقطہ اختیار کیا ہے. زینت سے مراد یہ ہے کہ چہرہ اس میں شامل ہے کہ نہیں ہے, اس میں اختلاف ہے. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ زینت چھپانے سے مراد چہرہ بھی چھپانا چاہیے, اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ زینت چھپانے سے مراد بناؤ سنگار چھپانا چاہیے, اور الا ما ظہر منہا کا مطلب جو عادتاً ظاہر ہو جاتا ہے, یعنی چہرہ اور ہاتھ پیر جو عادتاً ظاہر ہو جاتے ہیں اس کی ممانعت نہیں ہے. چہرہ ہاتھ اور پیر چھوڑ کر باقی ساری چیزوں کو چھپانا چاہیے. یہ دو گویا کے ایکسٹریمس پر دو نقطۂ نظر ہیں کہ ایک نقطۂ نظر یہ ہے کہ چہرہ سمیت عورت کو ساری زینت کا اخفا کرنا چاہیے, چھپانا چاہیے. الا ما ظہر کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ڈریس, اس کا برقع ظاہر ہو گیا, اس کا نقاب ظاہر ہو گیا, تو اس کے علاوہ باقی ساری چیزوں کو چھپانا چاہیے. اب یہ ہے کہ مفسرین میں سے دو جو نقطے ہیں اس کی میں تشریح کروں گا, لیکن چونکہ وقت ختم ہو گیا ہے اس لیے کل میں بتاؤں گا کہ معرف القرآن میں کیا لکھا ہوا ہے, شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا لکھا ہے, مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے کیا لکھا ہے, اور پھر مولانا مجاہد الاسلام قاسمی صاحب سے میں نے طویل گفتگو کی اس موضوع پر. میں بتاؤں گا کل انشاءاللہ کہ مولانا مجاہد الاسلام قاسمی صاحب نے کیا نقطہ بیان کیا ہے, یعنی عورت کا لباس, عورت کا کپڑا اور عورت کو کیسے پردہ کرنا چاہیے, یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے. اس میں دو رائے پائی جاتی ہیں, میں دونوں رائے بلا کا مقاس رکھ دوں گا, اور اس میں گنجائش ہے. یہ اس لیے اختلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ گنجائش پیدا کرتا ہے, آپ جس پر چاہیں, آپ کو جس پر اطمینان ہو وہ نقطۂ نظر آپ اپنا سکتے ہیں, اور کسی ایک پر شدت کرنا غلط ہے, کسی ایک پر اصرار کرنا غلط ہے. دونوں رائے کی اجازت ہے, اور دونوں آرا کو کل انشاءاللہ میں آپ کے سامنے بہت وضاحت کے ساتھ رکھوں گا. انہیں کچھ باتوں پر آج ہماری گفتگو ختم ہوتی ہے, اور مزید اس طرح سماج کی اصلاح کے لیے, سماج کی تطہیر کے لیے, اور سماج کی پاکی صفائی کے لیے اور مزید نقطے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے. انشاءاللہ وہ سارے نقطے کل ہم انشاءاللہ ٹیک اپ کریں گے. الحمدللہ رب العالمین, اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا
وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.